السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بیجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کر کے براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سپریم کورٹ آسیہ بی بی کی اپیل کی سماعت پیر کو کرے گی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
بلوچستان حکومت کا مالی بحران شدید تر ہو گیا، وفاق سے فنڈز کی فوری فراہمی کا مطالبہ. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
جنوبی ایشیا،
امن، عدم تشدد اور آئین کے تحفظ کے لیے 5 ریاستوں سے خواتین کی انوکھی یاترا کا آغاز. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کی بندش کے معاملے پر افغان حکام کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانی پر تنازع حل ہو گیا. اور افغانستان کے وسطی اور مشرقی حصے میں ہونے والی تازہ لڑائی میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے. اور امریکی سینٹ نے کئی ہفتوں کے بحث و مباحثے کے بعد بریٹ کیوناک کی سپریم کورٹ کے لیے نامزدگی کی توثیق کر دی. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستان کے قونصل خانے کی بندش کے معاملے پر افغان حکام کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانی پر تنازع حل ہو گیا ہے. قونصل خانے کو کل سے کھول دیا جائے گا. سیکیورٹی صورتحال 28 اگست پر واپس آنے کے بعد قونصل خانہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. اسلام آباد سے عاصم رانا کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ جلال آباد قونصلیٹ، جو کہ 30 اگست کو بند کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ ویزا آپریشن کے لیے کھولا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ افغان حکام کی طرف سے سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی گئی کہ قونصلیٹ جنرل کو مکمل حفاظت فراہم کی جائے گی. ترجمان کا کہنا ہے کہ جلال آباد اور اس کے اطراف کے لوگ پیر 8 اکتوبر سے ویزے کے لیے قونصلیٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تجزیہ کار اے ایچ نیئر نے افغانستان میں پاکستانی قونصلیٹ کھلنے کو خوش آئند قرار دیا.
میرا خیال ہے کہ قونصلیٹ کا کھلنا دونوں طرف بہت ضروری ہے اور اچھی بات ہے. افغانستان میں پاکستان کی موجودگی نہ ہونا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. انہوں نے صرف قونصلیٹ کھولا ہے، چلیے اچھی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ پالیسی جو ان کی ہے وہ تبدیل ابھی ہوئی نہیں ہے.
پاکستانی حکام کے مطابق جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانہ 30 اگست سے بند تھا، جسے نگرہار کے گورنر کی بے جا مداخلت کے بعد حفاظتی اقدامات کے پیش نظر بند کیا گیا تھا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے دورہ کابل کے دوران قونصل خانے کی بندش کا معاملہ اٹھایا گیا تھا، جسے اسلام آباد اور افغان وزارت خارجہ کے حکام کے درمیان طویل بات چیت کے بعد دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا. کابل میں پاکستانی سفارت خانے نے ایک بیان میں نگرہار کے گورنر کی مبینہ مداخلت کا کہا تھا اور قونصل خانہ بند کرنے کا اعلان کیا تھا. اس قونصلیٹ کے بند ہونے سے جلال آباد اور اس کے اطراف کے مکینوں کو علاج، معالجے اور دیگر ضروریات کے لیے پاکستانی ویزا حاصل کرنے کے لیے کابل جانا پڑ رہا تھا. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان نے اپنا جلال آباد کا قونصل خانہ پھر سے کھول دیا ہے، جسے کچھ عرصہ قبل سیکیورٹی کے خدشات کی بنا پر بند کیا گیا تھا. افغانستان میں اسے عمومی طور پر ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری اور پاکستان میں افغان امور کے ماہر عقیل یوسف زئی سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے. آئیے سنتے ہیں.
افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کی بندش کے معاملے پر افغان حکام کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانی پر تنازع حل ہو گیا ہے اور قونصل خانہ پیر کے روز سے کھول دیا جائے گا. سیکیورٹی صورتحال 28 اگست کی صورتحال پر واپس آنے کے بعد قونصل خانہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ جلال آباد قونصلیٹ، جو کہ 30 اگست کو بند کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ اسے کھولا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ افغان حکام کی طرف سے سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی گئی ہے. اس بارے میں افغان امور کے پاکستانی ماہر عقیل یوسف زئی کا کہنا تھا کہ یہ ایک مثبت فیصلہ ہے.
بہت اچھا اور مثبت قدم ہے جو پاکستان نے اٹھایا ہے. پہلے اٹھانا چاہیے تھا. یہ پاکستان کے جو خدشات اور تحفظات تھے ان کا ذرہ ہونا چاہیے تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جلال آباد جو کہ ننگرہار صوبے کا کیپٹل ہے، وہی ایک صوبہ ہے جس سے سب سے زیادہ لوگ کابل سے جو سراؤنڈنگ میں 2-3 افغان صوبے ہیں جس کی سرحد یا سڑک وغیرہ جلال آباد کے ساتھ لگتی ہے، تو افغانستان کے ان چار پانچ صوبوں کا انحصار وہ جلال آباد میں جو پاکستانی کونسلیٹ ہے اس پر ہوتا ہے. تاجروں کا مسئلہ ہوتا ہے, بزنس کمیونٹی کا مسئلہ ہوتا ہے.
انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے افغان شہریوں کی سہولتوں میں اضافہ ہوگا اور ان کی مشکلات کم ہوں گی. ادھر افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری نے بھی اسے درست فیصلہ قرار دیا. ان کے الفاظ,
اس کا تو پولیٹیکل امپیکٹ بہت اچھا ہے کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر لوگ جلال آباد میں رہتے تھے تو وہ تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا میڈیکل ٹورزم جسے ہم کہتے اس کے لیے پاکستان جاتے تھے, تو وہاں پر ان لوگوں کو ویزا لینا بہت آسان تھا. اگر اسے ہم کمپیئر کریں کابل کے ساتھ تو کابل پر یہ لوگ روزانہ میرے خیال سے 1,800 ویزا ایشو کرتے تھے اور جلال آباد میں بھی اسی طرح. اب سارا جو برڈن کابل پر آیا تھا تو اس لیے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی وہاں پر, اور وہ جب کابل آتے تھے تو ایک ہفتہ دو ہفتے یہاں پر رہتے تھے کہ وہ لوگ ویزا یہاں لے. تو میرے خیال سے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو واپس کھولے, اور افغان گورنمنٹ نے تو پہلے سے بھی یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ اس کو MBC کا جو سیکیورٹی ایشو ہے اس کو زیادہ تر جو ہے وہ ٹاپ لیول پر رکھے, اور جو پاکستانی کونسلیٹ ہے جلال آباد میں اس کو سیکیور بنائے.
ان کا کہنا تھا کہ وہاں پر جو بد نظمی تھی اور جو بروکر ویزا پر پیسے لیتے تھے اس معاملے کو اٹھانے کے اوپر پاکستان کی طرف سے شدید رد عمل ظاہر کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ افغان وزارت خارجہ نے بھی صوبائی حکومت کو بتا دیا ہے کہ سیاسی یا سفارتی مسائل ہیں ان میں وہ مداخلت نہ کرے. جب سوال کیا گیا کہ کیا اس حوالے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو انہوں نے کہا,
میرے خیال میں اتنا پروگرس نہیں ہے بائیلیٹرل ریلیشن میں کیونکہ افغان گورنمنٹ یہ سوچ رہا ہے زیادہ تر کہ پاکستان ابھی تک آنےسٹ نہیں ہے اس کے اپروچ میں کہ وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن ہے اس پر آگے چلے, اور اس کے ساتھ جو پیس اینڈ ریکنسیلیشن ہے اس میں پاکستان کا جو رول بہت اہم ہے, لیکن پاکستان وہ پلے نہیں کرتا.
ان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعلقات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی ہے. یہ تھے مزمل شنواری, جن کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی کمی ہے جس میں اضافہ ہونا چاہیے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ توہین مذہب کے مقدمے میں گزشتہ کئی برسوں سے جیل میں قید مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت پیر کے روز شروع کرے گی. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
سپریم کورٹ کی طرف سے آئندہ ہفتے کے دوران مقدمات کی سماعت سے متعلق جاری کی جانے والی سپلیمنٹری کاز لسٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں عدالت کا 3 رکنی بینچ آسیہ بی بی کی اپیل کی سماعت پیر 8 اکتوبر کو کرے گا. بینچ میں جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی شامل ہوں گے. سپریم کورٹ کی طرف سے پنجاب کے اڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل اور آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک کو بھی اپیل کی سماعت کے موقع پر حاضر ہونے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. مسیحی برادری کے ایک رہنما شاہد معراج نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سپریم کورٹ کی طرف سے آسیہ بی بی کی اپیل کی سماعت پیر کو کرنے کے معاملے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ آسیہ کو انصاف ملے گا.
اور ہم پوری توقع کرتے ہیں, اور ہماری توقع یہی ہے کہ عدالت عالیہ جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ وہ دیں گے وہ ضرور یقیناً وہ ٹھیک ہوگا, اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ آسیہ بی بی کی اپیل جو ہے وہ سنی جا رہی ہے.
آسیہ بی بی کا تعلق مسیحی برادری سے ہے اور انہیں 2010 میں توہین مذہب کے الزام میں ایک مقامی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی جسے بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا. آسیہ بی بی پر الزام تھا کہ وہ جون 2009 میں پنجاب کے ضلع شیخوپور میں واقع اپنے گاؤں کی خواتین کے ساتھ بحث و تکرار کے دوران توہین مذہب کی مرتکب ہوئی تھیں. تاہم آسیہ اس الزام سے انکار کرتی آئی ہیں اور ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج ہونے کے بعد سے وہ جیل میں ہی قید ہیں. پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور بعض اوقات اس الزام کا سامنا کرنے والے افراد کو مشتعل افراد کے ہاتھوں سنگین اور مہلک صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. انسانی حقوق کے موقر غیر سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ مہدی حسن نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات کئی بار میڈیا اور دیگر حلقوں میں زیر بحث آ چکی ہے کہ توہین مذہب سے متعلق قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے اور ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تاہم ان کے بقول مذہبی حلقوں کے اثر و رسوخ اور دباؤ کی وجہ سے اب تک ایسا نہیں ہو سکا ہے.
دوسری بات جو بہت دفعہ مینشن ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو کیس केसेस बने हुए हैं, कोई 1100 के करीब केसेस टोटल अब तक बने हैं देवलास के दौर से अब तक। उनकी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, मोर देन 95% केसेस आर अगेंस्ट मुस्लिम जोन, मुसलमान खुद चार्ज हैं, जिसकी वजह से ये सोचा गया है कि ये मिसयूज होता है, क्योंकि मुसलमान जो है वो ख्याल ये है कि वो तौहीन नहीं कर सकता मजहब की या किसी शख्सियत की मजहबी, तो लिहाजा इसमें तब्दीली की जरूरत है।
दूसरी तरफ पाकिस्तान के मजहबी हलकों की अक्सरियत इस कानून में किसी भी किस्म की तरमीम के खिलाफ है। अगरचे वो इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने पर इत्तफाक तो करते हैं, लेकिन इस कानून में किसी भी तरह की तब्दीली के हक में नहीं है। पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल के रुकन कारी हनीफ जलंदरी ने इतवार को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तौहीन मजहब एक हसास मामला है।
मैं समझता हूँ कि यह कानून तो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है और इस नौयत के कवानीन दीगर ममालिक में और दीगर मजाहिब में भी मौजूद है। अलबत्ता इसका जो गलत इस्तेमाल है वो गलत है, उसको जरूर रोका जाना चाहिए और उसके लिए भी हमारे मुल्क के कवानीन में पहले से ऐसे जाब्ते मौजूद हैं कि अगर उन पर उनकी रूह के मुताबिक अमल हो तो इस गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है।
तहम उन्होंने कहा कि अगर इसके गलत इस्तेमाल को जवाज बनाकर इस कानून के सही इस्तेमाल पर भी कोई पाबंदी आयद की जाएगी तो इसकी वजह से लोग उनके बकौल कानून को हाथ में लेकर खुद फैसला करने लग जाएंगे, जो मुल्क और मुआशरे में इंतशार का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान में आसिया बीबी समेत मुतअद्दिद अफराद को तौहीन मजहब के जुर्म में मुल्क की ज़ैली अदालतें सजाए मौत सुना चुकी हैं, लेकिन अब तक इनमें से किसी भी मुजरिम की सजा पर अमल दरामद नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी सजाओं के खिलाफ अपीलें आला अदालतों में जेरे समात हैं। आसिया बीबी के मुकदमे का आलमी सतह पर इसलिए भी ज्यादा तस्करा होता रहा है क्योंकि पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर ने 2010 में आसिया बीबी से जेल में मुलाकात के बाद तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसमें तरमीम की बात की थी, जिसके बाद उनके सरकारी मुहाफिज मुमताज कादरी ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मुमताज कादरी को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सलमान तासीर के कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील मुस्तरद होने के बाद मुमताज कादरी को फरवरी 2016 में फांसी दे दी गई थी। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अफगानिस्तान के वस्ती और मशरकी हिस्से में ताज़ा लड़ाई में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से निस्फ शहरी हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से पहले वोटरों में सलामती के बारे में खदशात को हवा मिली। वस्ती मैदान वर्दक सूबे में हुक्काम ने इतवार के रोज तस्दीक की कि तालिबान ने रात को सैयदाबाद के जिले सदर दफातर पर एक बड़ा हमला किया और 9 पुलिस एहलकारों के साथ पुलिस के जिले सरबराह को भी हलाक कर दिया। तालिबान ने कुछ सरकारी इमारतों को भी नजर आतिश कर दिया और फिर वहां से निकल गए, जो उनका मामूल का हरबा है। इस दौरान मशरकी सूबे पक्तिया के मकीनों ने पुलिस के आला हुक्काम को मुत्तला किया कि सरकारी अफवाज की तरफ से बागियों के खिलाफ किए जाने वाले फिजाई हमलों में जिला गर्दा सायरी में कम से कम 10 शहरी हलाक और 20 जख्मी हो गए। तालिबान के एक तर्जुमान ने इलाके में लड़ाई की तस्दीक करते हुए दावा किया कि उनके जंगजुओं ने अफगान सिक्योरिटी अफवाज के कम से कम 10 अहलकारों को हलाक कर दिया है, ताहम बागियों के दावों में अक्सर मुबालगा आमेजी होती है। अमरीकी सेनेट ने हफ्ते के रोज सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर ब्रेट कैवनॉ की नामजदगी की तौसीक कर दी, जिससे कबल उन पर जिंसी हरासा करने के इल्जाम लगाए गए थे, जिसके बाद कई हफ्तों तक उनके किरदार और मिजाज पर तनाज़ जारी रहा। जज ब्रेट कैवनॉ ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। तजियाकारों ने कहा है कि कैवनॉ के आने से, जिन्हें सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नामजद किया था, 5-4 से कंजर्वेटिव जजों को अदालत में अक्सरियत हासिल हो जाएगी। उम्र भर की तैनाती का मतलब यह है कि 53 बरस के कैवनॉ कई अशरों तक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के लिए खिदमात बजा लाएंगे। मजीद तफसीलात असद हसन की रिपोर्ट में।
ब्रेट कैवनॉ ने खुद पर लगे नारवा जिंसी रवैये के इल्जाम के खिलाफ मुजाहमत की, जिसने पहले से जमाती बुनियादों पर बरहम सेनेट को मजीद बरंगेख्ता कर दिया, ताहम अब वो सुप्रीम कोर्ट के नए जज का ओहदा संभाल चुके हैं।
The nomination of Brett M. Kavanaugh of Maryland to be an associate justice of the Supreme Court of the United States is confirmed.
नामजदगी की तौसीक पर चैम्बर के अंदर और पूरे कैपिटल में एहतजाज जारी रहा। कैवनॉ की तौसीक उसके बाद खतरे में नहीं थी, जब एक डेमोक्रेट और 2 या 3 ऐसे रिपब्लिकन्स ने, जिन्होंने हिमायत या मुखालफत का पहले फैसला नहीं कर रखा था, जुमे के रोज कैवनॉ के लिए अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया। रिपब्लिकन सेनेटर सुजन कॉलिंस के अल्फाज,
आई डू नॉट बिलीव दैट दीज चार्जेस कैन फेयरली,
मेरा नहीं ख्याल कि ये इल्जाम जज कैवनॉ को बजा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से खिदमात अंजाम देने से रोक सकते हैं। ایک ہفتہ قبل کرسٹین فورڈ نے اپنی شہادت میں کہا تھا کہ کاواناو ان پر ہائی اسکول دور میں 1980 کی دہائی کے اوائل میں جنسی طور پر حملہ آور ہوئے تھے۔ کاواناو نے سختی سے اس الزام کی تردید کی۔ ایف بی آئی کی ایک ہفتے پر مشتمل محدود تحقیقات میں مبینہ طور پر اس الزام کی حمایت میں کوئی قابل ذکر شہادت نہیں ملی، جس سے سینیٹرز کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ کرسٹین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر میگی حسان کے الفاظ، ڈاکٹر فورڈ، مجھے لگتا ہے کہ ایف بی آئی کی رپورٹ میں جج کاواناو کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ ریپبلکن سینیٹر ڈین سلیوان کے الفاظ،
We do not want a system of guilty until proven innocent in America.
ہم امریکہ میں یہ نظام نہیں چاہتے کہ جب تک آپ خود کو معصوم ثابت نہ کریں آپ قصوروار ہیں۔ نامزدگی کی اس جنگ پر پوری قوم شش و پنج میں مبتلا رہی اور لوگوں کی طرف سے سخت جذبات کا اظہار کیا گیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر کرسٹین گلیبرینڈ کے الفاظ،
Today is a painful day for millions of women all across the country. They are going to be hurt.
آج پورے ملک میں دسیوں لاکھوں خواتین کے لیے ایک تکلیف دہ دن ہے۔ ان کی آواز سنی جائے گی، وہ احتجاجی مارچ کریں گی، وہ ٹاؤن ہالز میں شرکت کر رہی ہیں۔ ریپبلکن سینیٹر جان کارنی کہتے ہیں،
It's my hope that some of the tactics we've seen, intimidation, bullying,
ہم نے جو چند ایک حربے دیکھی ہیں، سینیٹرز پر راہداریوں میں جملے کیسے جاتے ہیں، ان پر چیخا چنگاڑا جاتا ہے، اس چیز کو نیا معمول نہیں بننے دیا جائے گا، ہم ایسی چال بازیوں کو اعزاز نہیں بخشیں گے۔ وہ لوگ جو کاواناو کی سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تعیناتی اور سپریم کورٹ میں قدامت پسندوں کی اکثریت ہو جانے پر نالاں ہیں، ان کے لیے ڈیموکریٹس کا ایک سادہ سا پیغام ہے، ووٹ دیجیے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ڈیک ڈربن کہہ رہی ہیں،
Tomorrow's another day. We are blessed to live in a democracy which protects our
کل نیا دن ہوگا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسی جمہوریت میں رہتے ہیں جو ہماری آزادیوں کا تحفظ کرتی ہے اور ہمارے شہریوں کو پولنگ اسٹیشنز پر اپنی آخری بات کہنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آئندہ ماہ ہونے والے وسط مدتی انتخابات کانگریس کے دونوں ایوانوں میں کسی پارٹی کے کنٹرول کا تعین کریں گے۔ انتخابی جائزے ثابت کر رہے ہیں کہ کاواناو کے مسئلے پر تند و تیز جنگ نے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے بنیادی حامی ووٹروں کو تازہ دم کر دیا ہے۔ جو جماعت بھی اس جوش و خروش کو برقرار رکھے گی، ممکنہ طور پر نومبر کے انتخابات میں اس کے ثمرات پائے گی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ، امریکی قانون سازوں اور کئی پبلک پالیسی گروپوں نے سپریم کورٹ کے لیے بریٹ کیوناو کی تصدیق پر فوری رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس کی ستائش کرتے ہوئے امریکی سینٹ کو اس توثیق پر مبارکباد دی ہے اور فوری طور سے اس پر دستخط کرتے ہوئے اسے حتمی شکل دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ سینٹ میجورٹی لیڈر مچ مکانل نے سینٹ ریپبلکن ارکان پر اظہار کرتے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہراساں ہونے سے انکار کیا ہے، لیکن ڈیموکریٹس کا رد عمل مختلف رہا اور سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر نے اسے سینٹ کی تاریخ کے افسردہ ترین لمحات میں سے ایک لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ بریٹ کیواناو کی توثیق سینٹ، عدالت اور ملک کے لیے اچھی بات نہیں، اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان سیارا سینڈرز نے اس توثیق پر اظہار مسرت کرتے ہوئے جج کیواناو کو مبارکباد بھی پیش کی، جبکہ مختلف تنظیموں کا رد عمل کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے۔ ترکی میں حکام نے اس معروف سعودی صحافی کے قتل کا خدشہ ظاہر کیا ہے جو پانچ روز پہلے استنبول میں واقع سعودی عرب کے کونسل خانے گئے، لیکن اس کے بعد سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ ترک حکومت کے ایک اہلکار نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترک پولیس کا خیال ہے کہ جمال خاشقی کو کونسل خانے میں قتل کر دیا گیا۔ اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ ترک پولیس کے خیال میں جمال خاشقی کا قتل پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا اور شبہ ہے کہ ان کی لاش بھی کونسل خانے سے کہیں اور منتقل کر دی گئی ہے۔ لیکن استنبول میں تعینات سعودی کونسل جنرل نے رائٹرز سے گفتگو میں صحافی کے اغوا کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک خاشقی کی تاریخ میں تلاش میں ترک حکام سے تعاون کر رہا ہے۔ جمال خاشقی سعودی حکومت کے کڑے ناقد ہیں جو سعودی حکومت کی ممکنہ انتقامی کاروائی سے بچنے کے لیے گزشتہ ایک سال سے خود ساختہ جلا وطنی میں امریکہ میں مقیم تھے۔ 59 سالہ خاشقی کا شمار معروف سعودی صحافیوں میں ہوتا ہے اور وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے کڑے ناقد رہے ہیں۔ جمال معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں بھی کالم لکھتے رہے، جس نے جمعے کو اپنی اشاعت میں اس صفحے کو خالی رکھا جہاں خاشقی کا کالم چھپتا تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو آج اتوار کے روز سول پہنچے, جس سے پہلے انہوں نے شمالی کوریا کا چوتھا دورہ کیا اور کم جونگ ان سے ملاقات کی. پامپیو نے اپنی ملاقات کے بعد ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ان کا پیانگ جانگ کا دورہ اچھا تھا, جہاں انہوں نے چیئرمین کم سے ملاقات کی. سنگاپور میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں طے کیے گئے سمجھوتوں پر پیش رفت ہو رہی ہے. میری ٹیم اور میری میزبانی کا شکریہ. شمالی کوریا کے لیڈر کو امریکی سفارتکار سے یہ کہتے سنا گیا کہ وہ اس موقع پر خوش ہیں اور ایک اچھی ملاقات کے بعد کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. پامپیو نے کہا کہ ان کی اس ملاقات کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں فریق مقصد کے حصول کے لیے دیانتداری سے کوشاں ہیں اور سنگاپور میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں کیے گئے وعدوں کی پاسداری ممکن ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اور ٹرمپ کے درمیان دوسرے سربراہ اجلاس کی تاریخ کا تعین کرنا چاہتے ہیں, تاہم فوری طور پر واضح نہیں ہوا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں. وزیر خارجہ مائک پامپیو اس سے پہلے جاپان گئے تھے. امریکہ کی خاتون اول چار روز افریقی دورے کے بعد آج واپس وطن لوٹ رہی ہیں. مصر مسز ٹرمپ کے دورے کا آخری پڑاؤ تھا, جہاں انہوں نے پیرامڈز اور دوسرے آثار قدیمہ کا دورہ کیا. ان کے ساتھ مصر کے متعدد وزراء بھی اس دورے میں شریک تھے. مسز ٹرمپ نے صدر عبدالفتح السیسی اور ان کی اہلیہ سے بھی ملاقات کی. وہ قاہرہ میں امریکی سفارت خانے بھی گئیں. مصر کی خاتون اول مسز السیسی نے امریکی خاتون اول کو ہوائی اڈے سے رخصت کیا. خاتون اول کا افریقہ کا یہ دورہ پہلا بین الاقوامی دورہ تھا جو انہوں نے اکیلے کیا. اس دورے کے دوران وہ گھانا, ملاوی اور کینیا بھی گئیں. انڈونیشیا میں مسیحی افراد نے پالو شہر کے گرجا گھروں میں عبادت کی. یہ شہر گزشتہ ہفتے زلزلے اور سونامی سے شدید متاثر ہوا تھا. اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1763 رہی, جبکہ 2500 افراد شدید زخمی ہوئے. انڈونیشیا دنیا کا سب سے زیادہ مسلمان آبادی والا ملک ہے, لیکن مسیحی بھی پورے ملک میں آباد ہیں. انڈونیشیا کے علاقے سلاویسی میں آنے والے زلزلے اور سونامی کے بعد امدادی ایجنسیوں کی جانب سے امدادی آپریشنز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایک ہفتہ پہلے آنے والے اس زلزلے کی شدت 7.5 تھی, جس نے 1600 سے زائد افراد کی جان لی, اور اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. مزید اس رپورٹ میں نخبت ملک جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے بارے میں تفصیل بتاتی ہیں.
انڈونیشیا کے علاقے سلاویسی میں اب جب تلاش اور ابتدائی امدادی کارروائیاں اختتام کو پہنچ رہی ہیں, امدادی ایجنسیوں کی توجہ زلزلے میں بچ جانے والے افراد کی ایسی مدد کی جانب ہے جس سے انہیں لمبے عرصے تک فائدہ ہو سکے. اقوام متحدہ اور دیگر بڑی امدادی ایجنسیوں کی جانب سے ایسے علاقوں اور افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے جنہیں امداد کی اشد ضرورت ہے. ایک اندازے کے مطابق اس قدرتی آفت کے نتیجے میں قریباً 65,000 گھر تباہ ہوئے ہیں اور 70,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کی اپیل ہے کہ آئندہ 3 ماہ میں قریباً 1,90,000 متاثرہ افراد کی مدد کے لیے کم سے کم $50 ملین اکٹھے کیے جائیں. بین الاقوامی ادارہ برائے مہاجرین کی جانب سے 3 ایسے ماہرین کو سلاویسی میں تعینات کیا گیا ہے جو ان امدادی آپریشنز کی نگرانی کریں گے. ادارے کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ ایسے افراد تک پہنچنا ترجیح ہے جو انتہائی دور دراز کے علاقوں میں پھنسے ہیں اور ان تک امداد نہیں پہنچ سکتی. انہوں نے کہا,
Part of the problem is the areas that are closest to the tsunami, where the tsunami hit hardest are
مسئلے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ علاقے جو سونامی کی زد میں آئے ہیں ان میں سے بیشتر مکمل کیچڑ اور مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں. اس لیے لوگ ان علاقوں کے گرد گھوم رہے ہیں مگر اندر نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں جانا ممکن ہی نہیں ہے. عمارتیں ان امدادی افراد سے محض 200 میٹر کی دوری پر ہیں مگر وہ ان کے اندر نہیں جا سکتے. یہ تھے پال ڈلن کے الفاظ, جو ادارہ برائے مہاجرین کے ترجمان ہیں. آج ادارہ برائے مہاجرین کی جانب سے قریباً 83,000 لیٹر پینے کا صاف پانی پلاسٹک کی بوتلوں میں بھر کر ڈونگالا کے متاثرین تک پہنچایا جائے گا. یہ علاقہ زلزلے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں عارضی رہائش کے لیے استعمال کیا جانے والا سامان بھی متاثرہ افراد کو بانٹا جائے گا. انڈونیشیا کی ریڈ کراس امدادی آپریشن کی توجہ بے گھر ہونے والے افراد کو رہائش مہیا کرنے کی جانب ہے, ساتھ ہی ان افراد کو طبی امداد اور لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کی جانب بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عراق میں پارلیمان کی شیعہ جماعتوں کے متفقہ امیدوار عادل عبد المہدی کو نئے صدر برہم صالح نے حکومت بنانے کی دعوت دی ہے. عراق میں مئی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے بعد سے سیاسی بحران جاری تھا اور شیعہ اکثریتی جماعتیں وزیراعظم کے نام پر اختلافات کا شکار تھیں. خیال رہے کہ عراقی پارلیمان نے کرد سیاستدان برہم صالح کو ملک کا نیا صدر منتخب کر لیا تھا, جنہوں نے اپنے انتخاب سے فوراً بعد شیعہ اتحاد کے نامزد امیدوار عادل عبد المہدی کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی. ان کے پاس حکومت بنا کر پارلیمنٹ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 30 دن کا وقت ہے. اس بارے میں کہ اب عراق میں سیاسی استحکام کے کیا امکانات ہیں اور خطے پر عراق کی صورتحال کس طرح اثر انداز ہوگی, وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری نے مشرق وسطی کے امور کے دو ماہرین ڈاکٹر فاروق حسنات اور منظر قریشی سے گفتگو کی. ڈاکٹر فاروق حسنات نے کہا,
جی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو مئی میں انتخابات ہوئے تھے اس کے بعد کسی بھی دھڑے کو اکثریت حاصل نہیں تھی, تو اس سلسلے میں مختلف آپس میں الائنسز بنانے کی کوشش ہوتی رہی جو اب آ کے کامیاب ہو گئی, جس میں صدر بھی منتخب ہو گیا جو کہ کرد ہیں, اور وزیر اعظم بھی عراق کے منتخب ہو گئے, اور ان کو بہرحال ایک دو چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو 30 دن دیے گئے ہیں کہ 30 دن کے اندر اندر یہ حکومت بنائے اور اس کے بعد کانفیڈنس کا پارلیمنٹ میں ووٹ لیں, جو کہ وہ امید ہے کہ لے لیں گے. اس میں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اگر آپ عراق کی ہم تاریخ دیکھیں جو بادشاہ فیصل سے 58 کے بعد, جی اس میں بالکل اس میں اسٹیبلٹی نہیں آئی, حکومتیں جو ہیں وہ خون خرابہ ہوتا رہا. تو اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے جس میں پہلے بھی انتخابات ہوئے اور مختلف وزیر اعظم آئے, لیکن یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں اور صدر ہیں یہ دونوں ٹیکنوکریٹس ہیں, اور جو وزیر اعظم ہیں وہ جو پہلا دھڑا ہے جس سے پہلے 2-3 وزیر اعظم آئے ہیں ان سے یہ ہٹ کر ہے, ان سے علیحدہ ہے. اور پھر جو صدر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ ان کی اکثریت ووٹ لے کے سیٹیں لے کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں ہم اپنی منسٹریز دیں گے حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت کی
کارکردگی کیسی ہے,
عوام کے لیے وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے.
اچھا ٹھیک,
یہ کہنا چاہیے کہ عراق میں میں تو کہوں گا ایک بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے ایک جمہوریت کی طرف اور ادارے بنانے کی طرف.
منظر قریشی صاحب یہ بتائیے مجھے کہ ریجن پر امپیکٹ کرے عراق کی سچویشن,
یہ اگر عراق کی گورنمنٹ کے بیہیویئر کے اوپر آگے چلے گا کہ وہ کس طریقے سے فالو کرتے ہیں اس کو. اگر تو انہوں نے سٹیبلٹی رکھی اور جو جس طریقے سے چل رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں تو بہت خراب بھی نہیں ہونے چاہیے, اور باقی کے ریجن کے ساتھ بھی اچھے رکھیں گے تو پھر تو وہاں سٹیبلٹی آئے گی تھوڑی سی. ادروائز اگر کسی بھی ایک فیکشن کے سائڈ کے زیادہ انہوں نے سائڈ لیا اور نیوٹرلٹی نہ دکھائی تو پھر یہ پرابلم ہوگا کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ پھر ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گی, اور پھر شاید وہ اگین اسی سائیکل کے اندر دوبارہ سے چلا جائے عراق بھی اور ریجن بھی.
مفت تعلیم کا تصور دنیا کے بعض حصوں میں نیا نہیں ہے, لیکن حال ہی میں اس مفت تعلیم کی بدولت امریکہ میں ان طالبات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ کئی سالوں میں امریکہ کے مختلف ریاستوں نے ایسے پروگراموں کا اہتمام کیا جو بہت سستی یا مفت اعلیٰ تعلیم دے رہی ہیں. تاہم دو نئے مطالعے سامنے آئے ہیں جن میں تجویز دی گئی ہے کہ ان طالبات کو تعلیم کی سہولت نہیں دی جا رہی جنہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے. دو ایسے پروگرام جنہیں حال ہی میں نیو یارک اور تینیسیا میں شروع کیا گیا لوگوں کی توجہ کا باعث بن رہے ہیں. 2014 میں تینیسیا کے گورنر بل ہاسلم نے تینیسیا پرومس پروگرام کا آغاز کیا. اس پروگرام کے تحت ریاست میں موجود طلبہ کی تمام تر ٹیوشن فیس ادا کرتا ہے جو تینیسیا کے کمیونٹی کالج سے 2 سال کی تعلیم مکمل کرے گا. جبکہ نیو یارک کے گورنر ایڈریو نے حال ہی میں اس پروگرام سے ملتا جلتا پروگرام شروع کیا. حال ہی میں 2 رپورٹس جو کہ ہائر ایجوکیشن ریسرچ گروپ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں, ان میں ایسے پروگراموں کے مسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے. انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن پالیسی سینٹر سے وابستہ محقق نے نیو یارک اور تینیسیا کے پروگراموں پر تحقیق کی. ان 2 پروگراموں کو فائنینشیل ایڈ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم پیسوں والے طلبہ کو زیادہ رقم ملے گی, لیکن انسٹیٹیوٹ اسٹڈی کے محقق نے اس پروگرام میں کچھ خامیاں بھی نکالی. ان کے مطابق کم آمدنی والے طلبہ کے لیے یہ پروگرام زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. یہ پروگرام صرف کمیونٹی کالجوں تک محدود ہے جبکہ ان کالجوں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولتیں موجود نہیں ہیں. بہرحال اس طرح کے اعتراضات کے باوجود ایسے پروگراموں سے خاصے طلبہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. امریکہ میں ایک عرصے سے تعلیمی اور سماجی حلقے میں یہ مطالعہ کرتے آئے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ضرورت مند اور مستحق طلبہ کو حکومت کی طرف سے امداد فراہم کی جائے۔ فی الحال اکثر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے طلبہ قرضے حاصل کرتے ہیں جن کی انہیں بعد میں ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔ ظاہر ہے مالی اعتبار سے یہ ان کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں اور اسی لیے اس انداز کے پروگرام شروع کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ گلرخ وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانے کی بندش کے معاملے پر افغان حکام کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانی پر تنازعہ حل ہو گیا۔ کونسل خانہ کل سے کھول دیا جائے گا۔ سیکیورٹی کی صورتحال 28 اگست پر واپس آنے کے بعد کونسل خانہ دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ توہین مذہب کے مقدمے میں گزشتہ کئی برسوں سے جیل میں قید مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت پیر کے روز شروع کرے گی۔ سرگرم خاتون کارکنوں کے ایک گروپ نے عدم تشدد اور آئین کے تحفظ کے لیے بھارت کی 5 ریاستوں سے ایک انوکھی یاترا شروع کی ہے، جس میں صرف خواتین شامل ہیں۔ مردوں اور سیاستدانوں کو اس سے الگ رکھا گیا ہے۔ باتیں امن کی نامی اس مہم کے تحت 200 مقامات کا احاطہ کیا جائے گا اور 500 پروگرام منعقد کرائے جائیں گے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
اس کا آغاز 20 ستمبر کو ہوا اور اختتام 13 اکتوبر کو دہلی میں ایک عوامی ریلی کی شکل میں ہوگا۔ یہ خواتین 5 منی بسوں میں سوار ہیں۔ ہر بس میں 25-25 عورتیں ہیں۔ مردوں کو اس سے دور رکھا گیا ہے۔ یہ پانچوں قافلے ملک کے الگ الگ علاقوں سے گزر رہے ہیں۔ اس میں شہروں، قصبوں اور دیہات کے 200 مقامات کا احاطہ کیا جائے گا اور 500 پروگرام منعقد ہوں گے۔ اس کا اہتمام انسانی حقوق کی 3 معروف تنظیمیں انہد، نیشنل فیڈریشن آف انڈین ویمن اور انڈیا انکلوسیو نے کیا ہے۔ انہد کی شبنم ہاشمی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے 3 ماہ قبل باقی دونوں تنظیموں کی اینی راجا اور لینا دبیرو سے ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور نفرت و تشدد اور خوف کے ماحول کے خلاف پورے ملک میں امن کارواں نکالنے پر غور کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد غالباً یہ پہلا موقع ہے جب ایسا کوئی کارواں نکلا ہے اور خواتین نے صرف اپنے حقوق کے بارے میں بلکہ کسان، مزدور، ملازمت پیشہ افراد، اسٹوڈینٹس، غیر منظم شعبے، دلت، آدیواسی اور اقلیتیں جن حالات کے شکار ہیں اس پر بات کر رہی ہیں۔ وہ آئین کے تحفظ کے لیے بھی فکر مند ہیں۔
پورا نفرت کا ماحول، چاہے وہ لنچنگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ دلتوں پہ حملے ہو یا جس طرح کے گینگ ریپ پورے ہندوستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو رہے ہیں، آپ جو بھی کوئی کچھ بولے تو وہ فوراً اس کو دیش روہی ثابت کر دیا جاتا ہے، اس کے سیڈیشن کے چارج لگ جاتے ہیں۔ ہمارے بچوں پہ حملہ، کوئی ینگ لڑکا لڑکی کہیں گھوم رہے ہیں تو کہیں رومیو اسکوائر اٹیک کر رہا ہے، کہیں اور لوگ اٹیک کر رہے ہیں۔ جس طرح سے 4 سپریم کورٹ کے ججز نکل کے آئے اور انہوں نے یہ اپیل کی، عام جنتا سے اپیل کی اور ہم اس عام جنتا میں شامل ہیں کہ آپ ڈیموکریسی کو آپ ہی بچائیں گے، تو ہمیں لگا کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کو لگا جب عورتیں نکلیں گی اور بولیں گی تو اس سے عام جنتا کو ہمت ملے گی۔
اینی راجا کے مطابق اس حکومت نے عوام اور بالخصوص عورتوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ہم باتیں امن کی پلیٹ فارم سے ان تمام طاقتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جو مذہب اور مبینہ قوم پرستی کے نام پر ملک کو توڑنا چاہتی ہیں۔ پروگرام کے منتظمین کے مطابق اس میں کسی بھی سیاستداں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قافلے جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں مقامی تنظیمیں بھی ساتھ آ رہی ہیں۔ یہ لوگ رقص، موسیقی، ڈرامہ، تقریر، تبادلۂ خیال اور دیگر گرمیوں کے تبسس سے امن کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان میں رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو ایک بار پھر مالی بحران کا سامنا ہے، اور صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر وفاق نے صوبے کی مالی مدد نہیں کی تو آئندہ مالی سال کے دوران صوبائی حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ یہ رپورٹ کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کو سنواتے ہیں۔ اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ کے بعد لاہور پہنچے ہیں، اور لاہور میں انہوں نے وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کی ہیں اور صوبے کے معاملات پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات کیا رہی؟ ضیاء الرحمان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ضیاء صاحب۔
وعلیکم السلام جی۔
ضیاء صاحب، لاہور میں عمران خان کی مصروفیات کی تفصیل بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو۔
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان چونکہ کوئٹہ سے لاہور پہنچے تو انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ سب سے پہلے تو وہ گورنر ہاؤس گئے، اور اس کے بعد وہاں پر انہوں نے میٹنگ لی، لیکن اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس آ گئے۔ وہاں پر انہوں نے جو پنجاب کا بیمہ ہے اس کی اجلاس ان کی سربراہی میں ہوا، اور اب تک کے ہونے والے پنجاب کی محکموں کی کارکردگی انہوں نے جانی۔ انہوں نے جو وزیر ہاؤسنگ تھے محمود رشید، انہوں نے ان کو بریف کیا، وزیر اعظم کو بریف کیا کہ اب تک پنجاب میں 40,000 کنال سے زائد جو زمین ہے وہ تجاوزات پر لوگوں نے کیا ہوا تھا، جو سرکاری زمین تھی اس کو واگزار کرایا ہے۔ اسی طرح جو وزیر بلدیات ہیں عبدالعلیم خان، انہوں نے اپنی محکمے کی کارکردگی رپورٹ پیش کی کہ وہ کس طرح سے جو نیا بلدیاتی قانون ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں فوراً سے وہ کس طرح سے لاگو ہو جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان نے جو پی ٹی اے کے بیٹ رپورٹرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی، اور یہ جو پنجاب کابینہ کا اجلاس ہے یہ خاصا طویل رہا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں اور انہوں نے ایک نیا قانون لانے کا اشارہ دیا ہے کہ آئندہ ہفتے وہ قوم کو ایک نئی مبارکباد دیں گے، ایک نیا قانون لائیں گے۔ نیب کے ذریعے سے ایک حوالے دیتے انہوں نے کہا کہ جو قانون یہ ہوگا کہ جو بھی شخص پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ کرپشن کی نشاندہی کرے گا تو اس کو 20% اضافی پیسے دیے جائیں گے۔ انہوں نے عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں چیئرمین نیب سے ایک شکایت ہے کہ ان کی کام کرنے کی رفتار بہت زیادہ سست ہے، لہٰذا وہ اپنی رفتار بڑھائیں، کہ جس حساب سے جس تیزی سے پاکستان میں کرپشن ہوئی ہے اس تیزی سے نیب کام نہیں کر رہا، لہٰذا جو نیب ہے وہ اپنی رفتار کو بڑھائے۔ عمران خان نے جب پریس کانفرنس شروع کی تو انہوں نے شروع ہی میں کہا کہ وہ پریس کانفرنس صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سارے سیاسی مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو مسلم لیگ نون کے لوگ جو میں گئے ہیں کرپشن کے حوالے سے، تو شاید عمران خان ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شکر کریں کہ نیب ان کے زیر اثر نہیں ہے، اگر ہوتی تو اب تک وہ کیا بلکہ بہت زیادہ اور لوگ جو ہے وہ نیب کی کاروائیوں کے سلسلے میں اندر ہوتے، کیونکہ جس تیزی سے ملک کو لوٹا گیا ہے پچھلے 15 سالوں میں، اور لیکن اس تیزی سے ہی جو نیب ہے وہ کاروائی نہیں کر رہا ہے۔ اگر نیب ان کے پاس ہوتا تو بہت زیادہ وہ آج ان کے پاس ہوتے۔ ایک سوال جب ان سے ہوا پریس بریفنگ کے دوران کہ کیا وجہ ہے کہ ملک میں مہنگائی تیزی سے بڑھ جا رہی ہے پاکستان میں، اور جو بجلی کی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو عمران خان نے ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب دیا، چونکہ خزانہ خالی ہے، جو سابقہ حکمران تھے وہ بالکل ہی خالی کر کے چلے گئے تھے، لہٰذا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے قیمتیں بڑھانے کے علاوہ، اور جو ٹیکس نیٹ ہے وہ بھی اس وقت ابھی پراپرلی کام نہیں کر رہا۔ ایک اور سوال عمران خان سے کیا گیا، تو آپ تو کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی بیرونی قرضہ نہیں لیں گے، تو اب تک آپ جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانے والے ہیں، تو ان اس بات کو انہوں نے بڑا گول مول سا جواب دیا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سعودی عرب نے ایک مدد کا کہا تھا اور انہیں امید ہے کہ سعودی عرب وہ مدد کر دے گا، لیکن چونکہ ابھی آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یا نہیں جانا اس پر حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ان کی کوشش ہے کہ نہ جایا جائے یا کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ جو غیر ملکی بینک ہیں ان کو وہ گزارش کریں کہ وہ اپنا جو ریزرو تو پاکستانی بینکوں میں رکھوائیں، جس سے ان کا ذرا موازنہ جو وہ بڑھ جائے۔
بہت شکریہ ضیاء صاحب، لاہور میں وزیر اعظم عمران خان کی مصروفیات کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات جیسے جیسے مزید خبریں آئیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ضیاء صاحب کا بے حد شکریہ۔ تو آئیے اب واپس چلتے ہیں کوئٹہ سے، ستار کاکڑ کی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں، جس میں بلوچستان کی حکومت نے کہا ہے کہ اگر وفاق نے صوبے کی مالی مدد نہیں کی تو آئندہ مالی سال کے دوران صوبائی حکومت کے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
بلوچستان کی سابق مخلوط صوبائی حکومت نے عام انتخابات سے قبل رواں سال مئی میں مالی سال 2017-18 کے لیے 300 ارب روپے کا سالانہ میزانیہ پیش کیا تھا، اور دعویٰ کیا تھا کہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی مالیت کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جولائی میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد تشکیل پانے والی بلوچستان عوامی پارٹی کی مخلوط حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے کا خزانہ خالی اور مالی بحران روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ صوبائی کابینہ کے وزراء میر عارف محمد اسنی اور میر ظہور بلیدی نے گزشتہ ہفتے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ بلوچستان کے پاس رواں سال کے جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے کوئی رقم ہی نہیں بچی ہے۔
بقایا 11 ارب روپے فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی مد میں وفاقی حکومت سے صوبے کو ملنے ہیں۔ صوبے کے پاس اپنی ترقیاتی اسکیمات میں صرف 1.5 ارب روپے دستیاب ہیں جو کہ خرچ ہو چکے ہیں، اور صوبے کے پاس ترقیاتی اسکیمات کو مکمل کرنے کے لیے سال جاریہ میں کوئی رقم نہیں ہے۔
بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ماہرین کے بقول پاکستان میں زیر زمین مختلف معدنیات کے لگ بھگ 50 ذخائر موجود ہیں، جن میں سے 40 بلوچستان میں ہیں۔ ان ذخائر میں سے گیس، تیل، سونا، تانبا، زنک، کرومائٹ، کوئلہ، سنگ مرمر اور دیگر کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، لیکن صوبائی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گوادر کی بندرگاہ اور چین کی جانب سے سیندک اور ریکوڈک کے ذخائر سے نکالے جانے والے سونے سے صوبے کو بمشکل 2% آمدن ہوتی ہے۔ سابق سیکرٹری خزانہ اور اقتصادی امور کے ماہر محبوب علی خان کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہنا تھا،
ہمارے پاس بہت اچھے ڈسٹرکٹ ہیں، جیسے ہمارا مسخیل ڈسٹرکٹ جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں جو ہے پرووائڈ کرتا ہے۔ نہ ہم نے سائل پر ٹکا لگایا پیسہ لگایا، نہ ہم نے وسائل پر پیسہ لگایا۔ سی پیک کے بارے میں فل فلیج یہاں ایک ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے۔ 40 منرلز بلوچستان سے نکالی جاتی ہیں، جس میں کول سے گولڈ تک ہیں۔ سیندک کو بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں ہم، ددر کو استعمال کر سکتے ہیں ہم، پاچنکو کے لوہے کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم ان ایریاز پہ خرچ کریں۔
تجزیہ نگار بدعنوانی کو صوبے کی پسماندگی اور معاشی بدحالی کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی تجویز ہے کہ صوبائی حکومت کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے معاملات کو بہتر بنانے چاہیے۔ سیاسی تجزیہ نگار امان اللہ شادیزی کا کہنا ہے،
بلوچستان کے اندر بدقسمتی ہے کہ سب زیادہ کرپٹ صوبہ اور کرپٹ جو ہے لوگ ہیں، اور جن لوگوں نے کرپشن کی آزاد کر رہے ہیں، اگر ان کرپٹ لوگوں سے پیسے برآمد کیے جائیں تو کچکول اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
یاد رہے کہ سابق حکومت کے دور میں قومی احتساب بیورو نے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق رحسانی کے گھر سے 85 کروڑ سے زائد مالیت کی پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی تھی۔ بعد ازاں حکام نے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک کے مشیر خزانہ خالد لانگو کی کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں اربوں روپے مالیت کی جائیداد کی نشاندہی پر جون 2016 میں انہیں حراست میں لیا تھا، لیکن مشتاق رحسانی اور خالد لانگو دونوں کو عدالت سے ضمانت ملنے پر رواں سال جولائی میں رہا کر دیا گیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سماجی میڈیا پر بچوں کے اغوا کی وارداتوں میں اضافے کی خبروں سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ والدین کو احتیاطی تدبیروں کے مشورے دیے جا رہے ہیں۔ متحرک سماجی رہنما کہتے ہیں کہ پولیس شہر میں ہونے والی وارداتوں کی روک تھام کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، جبکہ پولیس حکام بچوں کے اغوا کی غیر معمولی وارداتوں سے ہی انکاری ہیں۔ کیا پولیس کا موقف درست ہے؟ آئیے جانتے ہیں اسفر امام کی زبانی۔
دہشت گردی اور بھتہ خوری سے کراچی کے شہریوں کی جان چھوٹی تھی اور کسی حد تک امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی تھی کہ حالیہ چند ہفتوں میں شہر میں اسٹریٹ کرائم میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی شہر میں بچوں کے اغوا کی وارداتوں کے بارے میں سماجی میڈیا پر آنے والی خبروں نے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا ہے۔ معروف سماجی رہنما فیکسٹ کے سربراہ جہانگیر خان کہتے ہیں،
خوف و ہراس بالکل ہے۔ ہمیں چونکہ فیکسٹ پہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کافی جو ہے وہ اپنی کنسرن بتا رہے ہیں، والدین خاص طور سے بڑا کنسرن ہے، خاص طور پر والدین پریشان بھی ہیں، ایک پریشانی کا عالم ہے۔ پھر کچھ واقعات ہم نے دیکھے کہ وہ بچوں کے آرگنز وغیرہ جو ہے وہ اس کے لیے کڈنیپنگ ہو رہی ہے، بچوں کے آرگنز کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے وغیرہ۔
لیکن ایک اور سماجی رہنما سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ سارم برنی جہانگیر خان کے خیالات سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے،
بچے اغوا ہونے کی جو وارداتیں ہیں یہ قطعاً جھوٹ پر مبنی ہے، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ ہر دن ایک اطلاع ملتی ہے کہ وہاں سے بچہ اغوا ہو گیا، وہاں سے بچہ اغوا ہو گیا۔ میں آفیشیل پولیس کے جو ہمارا جو ای آئی جی انیل شیخ صاحب ہیں اور ہمارا جو پولیس میڈیا سیل ہے ان سے رابطے میں کہا، اور ہم لوگ پوری انویسٹیگیٹ کرتے رہے کہ بھائی کہاں بچہ اغوا ہو رہا ہے۔ کہیں پہ بھی جب ہم وہاں پہنچتے سوشل میڈیا کی پوسٹ کو لے کر اس جگہ پر، تو وہ متعلقہ تھانے سے پتہ لگاتے تو وہ کہتے وہ تو بچہ اپنے گھر میں۔ اغوا کی خوف بڑھ جائے گا تو پھر ایسی چھوٹی سی بھی گمشدگی کو جو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی بھی ہو تو اسے اغوا سمجھ میں لیا جاتا ہے. ایسے کیسز بھی بہت ہونے لگے کراچی میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ افواہ جو ہے اس کو بہت سیریس لینا چاہیے. ہمارے جو واچ کر رہے ہیں جو ادارے میڈیا کے آزاد ادارے, کہ یہ افواہوں کی بنیاد پر کیا یہ حکم بدنی ہے؟
کراچی پولیس چیف امیر شیخ کہتے ہیں کہ اغوا کی وارداتوں میں غیر معمولی اضافے کی باتیں بالکل غلط ہیں. پولیس نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر قائم کیا ہے, اگر کسی کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو وہ اسے پیش کرے. امیر شیخ کے الفاظ,
بالکل بھی نہیں ہے, میں یہ گارنٹی سے بات کرتا ہوں. میں تو دیکھیں نا, میں ایک ادارہ کا ہیڈ ہوں, میں یہ چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کا ہے اس طرح کا سین تو ہی شوڈ کم فارورڈ اینڈ رپورٹ, بیکاز ہم نے اس کے بعد اپنا ایک چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ریسپانس سینٹر بنایا ہے اور ہم نے ہیلپ لائن دی ہوئی ہے 1183 کے نام سے. کسی کو اس قسم کی شکایت ہو تو دے شوڈ رپورٹ اینی ٹائم, اینڈ انشاءاللہ وی ول ورک آن دیٹ کیس. ہماری ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز ہیں, لیکن ہوا میں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نا, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل میں بچوں کے مسنگ چلڈرن کے حوالے سے نا پاکستان پورے میں ایشو ہے. اس میں مقصد ایشو از کہ پنجاب کے بھی آپ فگرس اٹھا کے دیکھیں, مور آر لیس ہم سے تھوڑے زیادہ ہوں گے, کے پی کے میں بھی اور سندھ میں بھی جو ہے نا ایشو ہے. ون ہمارے کراچی کے اسپیشلی اس سال 2018 کے کہیں کہ دے ہیو بین کیسز آف سے اراؤنڈ 143 تک ابھی کیس پہنچے ہیں مسنگ چلڈرن کے, لیکن اس میں سے 130 بچے واپس آ گئے. صحیح ہے, 130 آٹھ ہوئے تھے اغوا برائے تاوان کے حوالے سے اس سال کے اوائل میں, شروع میں آٹھ ہوئے تھے. تو اس میں ریزنز کسی میں ڈرائیور ملوث تھا, کسی میں کوئی رشتہ دار تھا, تو دے آل ہیو بین ورکڈ آؤٹ.
کراچی کی آبادی تقریباً 2 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. اتنے بڑے شہر کے لیے پولیس کی نفری کم بتائی جاتی ہے اور ان کے پاس جدید وسائل کی بھی کمی ہے. ایسے میں 5,000 سے زائد پولیس اہلکار وی آئی پی سیکیورٹی ڈیوٹی پہ مامور ہیں. اس صورتحال میں جرائم کی روک تھام کیسے مؤثر ہو سکتی ہے؟ اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
انٹرنیٹ پر آج کل چھائے ہوئے ہیں گھریلو ٹوٹکے. رنگت نکھارنی ہو, بال گرنے سے بچانا ہو, یوٹیوب اور انسٹاگرام پر دنیا بھر سے لوگ ہر مسئلے کا حل کچن سے ڈھونڈ کر دکھا رہے ہیں. اس طرح نیچرل پروڈکٹس کی مارکیٹس بھی دنیا بھر میں ترقی کر رہی ہیں اور پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں. تو لاہور سے سمن خان ہمیں دکھا رہی ہیں کہ اس مارکیٹ میں پاکستانی اپنی جگہ کیسے بنا رہے ہیں.
لاہور کی زارا تیمور ان دنوں پھلوں اور سبزی سے دوستی بڑھا رہی ہیں. گھر کے باغیچے میں خاص طور سے اگائی گئی سبزیوں, پھلوں اور جڑی بوٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے قدرتی اجزاء کا ایک ایسا مرکب بناتی ہیں جو ان کے مطابق سینکڑوں لوگوں کی مشکلات کا حل ہے.
آرگینک پروڈکٹس کی مارکیٹ ہے, یہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے. میجورٹی جو نیڈز اور پرابلم شیئر ہوتی ہیں وہ ہیئر فال ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اسکن ریلیٹڈ ہوتی ہیں. زیادہ تر لوگ اس میں ٹائم نہیں انویسٹ کرے کیونکہ گھنٹوں کا کام ہوتا ہے, آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. آج کل وقت اتنا نہیں ہوتا اس موسم میں گرمی میں, کوئی جا کے اپنے کچنز میں اپنے لان سے کوئی یہ ہربس فروٹس ویجیٹیبلس کا استعمال نہیں کرتا. مارکیٹ میں جتنے بھی آپ دیکھیں گے کہ بیوٹی پروڈکٹس, ہیلتھ پروڈکٹس اویلیبل ہیں, اس میں بہت سارے ہارمفل چیزیں ہیں جو کہ نہ تو ہمیں فائدہ دے رہے ہیں بلکہ زیادہ نقصان کر رہے ہیں. بہت ریسرچ کرنے کے بعد میں نے ایک برانڈ لانچ کیا اور ایک پروڈکٹ بنایا جو ایک اینٹی ہیئر فال اسپرے ہے. اس اینٹی ہیئر فال اسپرے کی خوبی یہ ہے کہ وہ بنی ہے صرف فروٹس, ویجیٹیبل اور ہربس سے.
سوشل میڈیا نے زارا اور اس جیسی بہت سی پڑھی لکھی گھریلو خواتین کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ گھر بیٹھے اپنا کام شروع کریں اور آن لائن ہی اس کی تشہیر سے کسٹمر بنائیں. 3 بیٹیوں کی ماں نعیمہ حلیم بھی نوجوان انٹرپرنیورز کی ایک ٹیم کے ساتھ نامیاتی مصنوعات کے اپنے آن لائن کاروبار کو ایک برانڈ کی شکل دینے میں سرگرم ہیں.
پرانے زمانے میں ہماری نانیاں دادیاں کرتی تھیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا ایک ٹوٹکا ہوتا تھا, تو یہ ایک طرح سے ایک ہم واپس آئے ہیں. ہماری جو بیک بون ہے وہ ہے ہی آن لائن, کیونکہ جو ہے ہمارا سارا جو بزنس ہے دیٹ از آن دی انٹرنیٹ. جس ایج گروپ کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ انسٹاگرام پہ ہیں. اب ہماری ریسنٹلی ویب سائٹ بھی لانچ ہو گئی ہے, اور کیونکہ میں پورے پاکستان کو ٹارگیٹ نہیں صرف کرنا چاہتی, پوری دنیا کو ٹارگیٹ کرنا چاہتی ہوں.
ان نوجوانوں کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کو اپنی مصنوعات کا مستقل کسٹمر بنانے کے لیے یہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے.
پاکستان میں انفارچونیٹلی اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں ٹیسٹنگ کی, تو ہم نے تو جو رشین فارماسسٹ ہیں ان سے ہم نے ٹیسٹنگ کرائی تھی. 3 مہینے لگے تھے اس کی ٹیسٹنگ کراتے وقت. ہم نے کوئی 50 لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے ٹیسٹنگ یہاں کی تھی. جب ہمیں پتہ لگا کہ ٹوٹلی سیف ہے اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں, اس کے بعد پھر ہم نے اس کو فیس بک سے شروع کیا, اور اب اتنا اچھا پازیٹیو رسپانس آیا کہ اب ہم ایکسپینڈ کر کے اس کو اب ہم شاپس میں بھی اویلیبل ہے.
نیچرل ہے, ظاہر ہے نیچرل چیز جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ اثر کرتی ہے. 2-3 مہینے بعد بعد اس کے ریزلٹس شو ہوتے ہیں, تو وہ جب یوز کرتے ہیں تو پھر ان کا اعتماد بھی بڑھتا ہے.
ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق قدرتی اجزاء سے بنی کاسمیٹکس اور ادویات کی مانگ میں گزشتہ 10 برسوں میں 75% اضافہ ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہربل اشیاء کی مارکیٹ تیزی سے بڑھ رہی ہے. سمن خان, اردو وی او اے, لاہور.
افغانستان کے وسطی اور مشرقی حصے میں تازہ لڑائی میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے, جن میں سے نصف شہری ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر ملک میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے پہلے ووٹروں میں سلامتی کے بارے میں خدشات کو ہوا ملی ہے. امریکی سینٹ نے ہفتے کے روز سپریم کورٹ کے جج کے طور پر برٹ کیوانو کی نامزدگی کی توثیق کر دی. جج برٹ کیوانو نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر ٹرمپ, امریکی قانون سازوں اور کئی پبلک پالیسی گروپوں نے سپریم کورٹ کے لیے برٹ کیوانو کی تصدیق پر فوری رد عمل کا اظہار کیا ہے. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے اس بات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی حکومت نے 7 روہنگیاز کو جبرن میانمار سے بے دخل کر دیا ہے, جہاں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کہتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں. جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ بھارت میں سن 2012 سے 7 روہنگیا باشندے قید میں تھے. ادارے کا کہنا ہے کہ اسے ان افراد کے اس ملک میں قید رہنے کا علم اس وقت تک نہیں ہوا جب تک کہ جمعرات کو ان کی میانمار ممکنہ واپسی کی اطلاع نہیں دی گئی. یو این ایچ سی آر کے ترجمان آندرے مہچت نے کہا ہے کہ ان کے ادارے نے بھارتی حکام سے پناہ گزینوں تک رسائی کے لیے کہا تھا تاکہ وہ ان کے بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت کا تعین کر سکے.
یو این ایچ سی آر ریگریٹس دیٹ دی ایجنسی ڈیڈ ناٹ ریسیو اے ریسپانس ٹو دس ریکویسٹ اینڈ واز ان ایبل ٹو سیکیور ایکسس.
یو این ایچ سی آر کو افسوس ہے کہ ادارے کو اس درخواست کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا اور وہ ملک کے قانونی نظام سے کسی وکیل تک رسائی حاصل نہیں کر سکا. پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کو تشویش ہے کہ اسے نہ تو وکیل تک پہنچنے دیا گیا اور نہ ہی پناہ کے طریقہ کار تک رسائی دی گئی تاکہ بھارت میں ان کے دعوے کا اندازہ لگایا جا سکتا. 18,000 روہنگیا پناہ گزین اور پناہ کے متلاشی بھارت میں مقیم ہیں اور ان کا اندراج یو این ایچ سی آر میں ہو چکا ہے. ادارے نے ان کی گرفتاری, حراست اور بے دخلی کو روکنے میں مدد کے لیے انہیں شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات جاری کی ہیں. مہیچچ کہتے ہیں کہ یو این ایچ سی آر کو ہو سکتا ہے ایسے دیگر روہنگیا پناہ گزینوں کی موجودگی کا علم نہ ہو جنہیں تحفظ کی ضرورت ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یو این ایچ سی آر اس بارے میں متعلقہ حکام سے بات کر رہا ہے.
The context, as I said, of this return is worrying given what has been happening and the scope of the refugee crisis that we have seen unfolding in Myanmar.
ان کی واپسی کا حوالہ جیسے کہ میں نے کہا تکلیف دہ ہے, جبکہ جو حالات رہے ہیں اور پناہ گزینوں کا جو بحران ہے جو ہم نے میانمار میں ہوتے دیکھا, خاص طور پر 720,000 افراد کا بھاگ کر بنگلہ دیش اور ارد گرد کے دیگر ملکوں میں جانا. تشدد پھوٹ پڑنا اور میانمار کی فوج اور سیکیورٹی پولیس کا اگست سن 2017 میں صوبے رکھائن میں روہنگیا کے خلاف جبر و ستم بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کے بنگلہ دیش پہنچنے کا سبب بنا. یو این ایچ سی آر نے خبردار کیا ہے کہ میانمار میں تب سے حالات بہتر نہیں ہوئے. اس کا کہنا ہے کہ حالات بے وطن روہنگیا پناہ گزینوں کی محفوظ, باعزت اور مستقل واپسی کے لیے سازگار نہیں ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترکی میں حکام نے اس معروف سعودی صحافی کے قتل کا خدشہ ظاہر کیا ہے جو 5 روز پہلے استنبول میں واقع سعودی عرب کے کونسل خانے گئے, لیکن اس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا. استنبول میں تعینات سعودی کونسل جنرل نے رائٹرز سے گفتگو میں صحافی کے اغوا کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک جمال خاشقجی تلاش میں ترک حکام سے تعاون کر رہا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو آج اتوار کے روز سول پہنچے, جس سے پہلے انہوں نے شمالی کوریا کا 4th دورہ کیا اور کم جونگ ان سے ملاقات کی. ہیٹی کے شمال مغربی علاقے میں 5.9 شدت کے زلزلے میں کم از کم 11 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو گئے, اور برازیل میں رائے دہندگان آج نئے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے تمباکو پر کنٹرول کے فریم ورک کنونشن میں 148 ملکوں کی نمائندگی کرنے والے وفود تمباکو کی نئی پروڈکٹس کو اسی طرح ریگولیٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس طرح سگریٹ اور تمباکو والی دیگر اشیاء کو ایک ضابطے میں رکھا جاتا ہے. جنیوا میں ہفتہ بھر جاری رہنے والی اس کانفرنس کے نتائج پر وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس HTP یا تپش رکھنے والی تمباکو کی اشیاء سے مراد ای سگریٹ نہیں ہے، یہ ایسی اشیاء ہیں جن میں نکوٹین یا دوسرے کیمیائی اجزاء شامل ہوتے ہیں جنہیں صارف منہ کے ذریعے سانس کے ساتھ اندر کھینچتے ہیں۔ تمباکو کی صنعت ان اشیاء کو یہ کہتے ہوئے مارکیٹ میں لاتی ہے کہ یہ معمول کے سگریٹ کی نسبت کم نقصان دہ ہے۔ لیکن کنونشن سینٹر کی سربراہ ویرا ڈیکوسٹا ای سلوا کہتی ہیں کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ ایچ ٹی پی ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس روایتی تمباکو سے کم نقصان دہ ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ اشیاء بھی تمباکو سے بنی ہیں جیسے سگریٹ، اور ان پر بھی اسی طرح کے ضابطے ہونے چاہیے جو معاہدے کے تحت معمول کی تمباکو والی دیگر اشیاء پر ہوتے ہیں۔
گورنمنٹ شوڈ امپلیمنٹ بین آن ایڈورٹائزنگ پروموشن اسپانسرشپ۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومتوں کو ان ضابطوں پر عمل درآمد کرانا چاہیے اور ان اشیاء کی تشہیر، فروغ اور اسپانسرشپ پر پابندی رکھنی چاہیے تاکہ وہ تمباکو نوشی سے پاک پالیسیوں پر عمل درآمد کر سکیں، تاکہ وہ تمباکو سے پیدا ہونے والے خطرات کے بارے میں آگاہی مہم کو بہتر بنا سکیں۔ اس معاہدے کا حصہ فریقیں اس معاہدے کی شکوں پر عمل درآمد کی پابند ہیں اور ان کو ایچ ٹی پی کو بھی ضابطوں میں لانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ڈیکوسٹا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمباکو کی صنعت ایچ ٹی پی کو نقصان میں کمی کی حکمت عملی کے طور پر فروخت کر رہی ہے۔ بہت سی ایسی اشیاء ذائقہ دار ہیں جو نوجوان لوگوں کے لیے کشش رکھتی ہیں۔ ان کے بقول ایسی بہت سی اشیاء اب زیادہ تر ترقی یافتہ ملکوں میں فروخت ہو رہی ہیں۔
But they are already being marketed very aggressively with high lobby.
وہ کہہ رہی ہیں کہ لیکن ایسی اشیاء کو پہلے ہی بہت شدت کے ساتھ مارکیٹ میں لایا جا چکا ہے۔ بڑی سطح پر اس کے حق میں لابنگ ہوتی ہے، بہت تشویشناک امر ہے۔ افریقی ملکوں نے، لاطینی امریکہ اور ایشیا کے ملکوں نے اس پر بہت زیادہ تشویش ظاہر کی ہے کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ اس ایچ ٹی پی مصنوعات کے بخار سے نمٹنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ ڈیکوسٹا کے مطابق ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس کے ذریعے جو نکوٹین اندر ڈالی جاتی ہے وہ مضر صحت ہے، اس سے امراض جنم لے رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کے سبب ہر سال ایک اندازے کے مطابق 70 لاکھ افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امن کا نوبل انعام میدان جنگ میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی مخالفت میں آواز اٹھانے والے دو کارکنوں ڈاکٹر ڈینس میکویگے اور انسانی حقوق کی کارکن یزیدی خاتون نادیا مراد کو مشترکہ طور پر دیا گیا۔ مزید جیف کسٹر کی رپورٹ میں نخبت مالک سے سنیے۔
ناروے کی دارالحکومت اوسلو میں انعام کا اعلان کرتے ہوئے نوبل کمیٹی کی سربراہ بیرٹ رائس اینڈرسن نے اپنے بیان میں کہا،
دی نارویجن نوبل کمیٹی ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو اوارڈ دی نوبل پیس پرائز۔
ناروے کی نوبل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 2018 کا امن کا نوبل انعام ڈینس میکویگے اور نادیا مراد کو مسلح تنازعات کے دوران جنسی تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے تدارک کی کوششوں کے نتیجے میں دیا جا رہا ہے۔ دونوں افراد نے اس سلسلے میں انتہائی توجہ کے ساتھ اس قسم کے جنگی جرم کو ختم کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ تھے نوبل کمیٹی کی سربراہ کے الفاظ۔ کمیٹی نے اپنے بیان میں نادیا مراد کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خود جنگ کے دوران جنسی استحصال کا شکار ہوئیں، تاہم انہوں نے سماج کے ان اصولوں کو ماننے سے انکار کیا جن کے تحت خواتین خود پر ہونے والے اس قسم کے ظلم کے بعد خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ نادیا مراد نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اور دیگر یزیدی خواتین پر ہونے والے ظلم اور زیادتی پر آواز اٹھائی ہے۔ دوسری طرف میکویگے کو بھی جنسی تشدد کو ختم کرنے کے لیے ایک قومی اور بین الاقوامی علامت کے طور پر پہچانا گیا، اور بیان میں کہا گیا کہ میکویگے کا اصول ہے کہ انصاف کے حصول کا حق سب کے لیے برابر ہے۔ اس سال 331 افراد اور اداروں کو اس انعام کے لیے نامزد کیا گیا تھا، جن میں سے نادیا مراد اور ڈینس میکویگے کا انتخاب ہوا ہے۔ نادیا مراد نومبر 2014 میں دولت اسلامیہ کی قید سے آزاد ہوئی تھیں اور اس کے بعد سے وہ انسانی اسمگلنگ کے خلاف مہم چلا رہی ہیں۔ نادیا مراد کا تعلق عراق کی اقلیتی یزیدی برادری سے ہے۔ انہوں نے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی کنیز بن کر 3 مہینے گزارے تھے۔ اس دوران انہیں کئی بار خریدا اور بیچا گیا اور قید کے دوران جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نومبر 2014 میں دولت اسلامیہ کی قید سے نجات پانے کے بعد انہوں نے ایک مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد جنسی استحصال کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی جانب توجہ مبذول کروانا تھا۔ 1.1 ملین ڈالر کا یہ انعام نادیا مراد اور ڈاکٹر ڈینس میکویگے کو مشترکہ طور پر دیا جا رہا ہے۔ نوبل کمیٹی کی جانب سے دیگر انعامات میں پیر کے روز معاشی سائنسز میں نوبیل کا میموریل انعام دیا جائے گا، جبکہ رواں ہفتے کے آغاز میں فزکس اور کیمسٹری کے شعبوں میں نوبیل انعام دیا جا چکا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ادب کے شعبے میں نوبیل انعام کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی کو ایک جنسی اسکینڈل کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں اس سال ادب کے شعبے میں نوبیل انعام نہیں دیا جا رہا۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
اور اس کے ساتھ ہی نیوز شو کا اب اختتام ہوتا ہے۔ بہجت پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان ڈریڈن کو اجازت دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان میں رات 10 اور 11 بجے دو نیوز بلٹنز کے ساتھ۔ اس نیوز شو کے ایڈیٹر اسد نذیر تھے۔ اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم ان پروگراموں کو بہتر انداز میں آپ تک پیش کرتے رہیں۔ اب بہجت اجازت چاہتی ہے، اللہ حافظ۔